بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. من بعد آج بتاريخ 24 جون 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظ اللہ سے جوابات سیریز ایف ایس ایم ایس 22 مشہور ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 کے ساتھی نے ایک پوسٹ کیا ہے جس کے اندر جس پوسٹ میں یعنی ایک شوقین ہے جس کے اندر کچھ مورتی یعنی ایجپٹ کی جو ہے مصر کی جو کوئی مورتی وغیرہ بنی ہوئی ہے. سوال کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کے شوقین گھر میں یا آفس میں رکھنا جائز ہے؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث ما في قدر تلقاها في تصويرها وصورة كندها جو تمثال في حكمها ہے جس کا استعمال ظاہر بات ہے اگر بطور تعظیم سے ہے تو وہ شرک تک پہنچاتا ہے اور اگر بطور صرف زینت یا بطور خوبصورتی سے رکھا جاتا ہے تو اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتے اور تصویروں کی طرف سے داخل نہیں ہوتے تو اگر ایک مسلمان کو اس کو رکھنا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں گروپ نمبر 2 سے, جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنت سمجھ کر 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا چاہیے صحیح ہے؟
ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام علم کے نزدیک متفقہ طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل یا تقریر کسی بھی ذریعے جمعہ سے پہلے کوئی سنت بتلائی یا مقرر کی. لہذا اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جمعہ کی سنت ہے تو یہ کہ بدعات میں داخل ہوگی, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تقریر مسجد ہے جو آثار یا مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ رکعت ہم پڑھتے رہے ہیں یہ نماز پڑھنا کوئی ظاہر بات ہے کہ ثواب ہے, جیسے کہ آپ سلطیوں کا انصاف ہے. الصلاۃ خیر موضوع, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر ہے جو بندوں کے لیے زمین میں رکھی گئی ہے, جو چاہے اس خیر سے زیادہ لے لے جو چاہے اس میں سے کم لے لے. جیسا کہ صحیح محبان رہتے مغل کی روایت ہے تو اگر یہ سمجھ کر تیار نہیں پڑتا ہے تو کوئی حرکی بات نہیں.
اللہ
کے حکومت مسجد ہے نا یہی تو صحیح مسجد اگر کوئی اس میں کرتا ہے دو رکعت میں کوئی الگ کی بات نہیں, بلکہ کوئی بھی انسان داخل ہوا مسجد میں اس سے دو رکعت کہے بغیر بیٹھنا چاہیے انہیں کہیں تو مسجد ہے. لیکن سوال یہاں پر جمعہ کی سنت پہلے جمعہ سے پہلے سنت سے متعلق ہے, پہلا جمعہ پہلے پر سنت نہیں.
اگلا سوال, اگر کوئی غیر مسلم مر گیا ہو اور اس کے گھر والے اس کے مرنے پر کوئی کھانے پینے کی تقریبات کرے تو کیا ہم ان کی تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں؟
ظاہر بات ہے اس تقریبات میں شریک ہونا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے کچھ ظاہر بات ہے غلط عقائد یا غلط رسوم ان سے متعلق ہیں, ایک مسلمان کو اس میں ہسپتال حاضر نہیں ہونا چاہیے.
اگلا سوال ہے, امن کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں کیا اسے سزا کیا جائے گا؟
ظاہر بات ہے حاملہ عورت مریض کے حکم میں ہے, جیسا کہ سمجھ داؤد وغیرہ بھی اللہ کے رسول کو نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے اور حاملہ اور دودھ پلانے والوں کے روزے کو ثابت کیا ہے. آپ نے یہاں پر کس کے حکم میں رکھا؟ مسافر کے. تو ثابت ہونے کی یہ بات نہیں کہ مسافر وغیرہ پلا ہی نہیں کرے گا, اسی طریقے سے حاملہ اور گفتہ اور ابھی بعد میں موقع مل جانے کے بعد پلا کرے گا.
اگلا سوال ہے, کیا رمضان کے روزے کی قضا دوسرے رمضان سے پہلے کرنا لازم ہے؟
جی ہاں, یہی اصل ہے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے قضا کر لینی چاہیے, جس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آج رمضان فرماتی ہے کہ میرے اوپر رمضان سے قضا رہتے تھے, میں شعبان سے پہلے اس کو قضا نہیں کر پاتی. تو اللہ کے رسول پر مشغولیت ہوئے تھے, آپ کے رسول کے ساتھ مشغولت ہوئے تھے, لیکن اب رمضان کی شعبان آ گیا, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اسے مؤخر کیا جائے, تو میں جلدی جلدی اس شعبان میں اس کو پلا کر لیتا ہوں. لہذا رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں اسے بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے رمضان کے بعد تک پلا نہیں جائے گا, دوسرے رمضان آنے سے پہلے تو اسے پلا کر لیا جائے گا.
اگلا سوال ہے, کیا رات کے 12 بجے نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت ہے؟
رات کے 12 بجے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی نماز پڑھے گا. آیا وہ نماز نفل کی پڑھ رہا ہے؟ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ یہ نماز پڑھنے کا بس وہ بات رات نماز پڑھنے کے لیے بہترین وقت ہے. اگر تو کہا جائے
میرے حوالے ساتھی جس تک ہوئے دن کے 12 بجے ممانعت ہے وہ ٹیسٹ دوال کے لیے کرتے ہیں تو رات کے 12 بجے بھی اس کے لیے ممانعت ہے. ہمارے حالات میں جو ہے نماز ہونا چاہیے رات کے 12 بجے سے شیطان کا
نہیں غلط بالکل غلط ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے کہ آپ اولاد ہونے کے بعد جنہیں اولاد کافی ہے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں آگے نہ اولاد نہ بنے گی.
ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو روکنا ہے. اتنا مال آ جانے کے بعد کوئی دعا نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا مال کافی ہے. ایسے نہیں ہے. لہذا اولاد روکنے کے لیے اگر کوئی شرعی عمر نہیں ہے اس کو جواب نہیں بنتا ہے. دعا نہیں کر سکتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی ترکیب استعمال کر سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے اسلام میں شادی کے لیے لڑکی یا لڑکے کو آپس میں دیکھنے کا حکم دیا گیا
ہے. یہ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحابہ اس سلسلے میں وارد ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرے مغیرہ ابن قورہ کا نام یاد ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عورت کو شادی کا پیغام دیا ہے انصار کی عورت کو. تو آپ نے سمایا کیا تم نے اسے دیکھا نہیں. اس لیے کہ انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوا کرتا ہے. ایسے نہیں ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنے کا ہے لیکن یہ حکم وضو بھی نئی زبان کی چہرادی ہے.
نمبر 3 جو صاحب سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب میں نے رات میں سونے سے پہلے کہا انشاءاللہ اللہ کی قسم صبح کو فجر کو اٹھوں گا مگر مجھے الارم کی آواز بھی سنائی نہیں دی اور میں صبح اٹھا تھا میں کیا کروں.
اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ فجر کی نماز جلتے ہی موقع میں نے آتا ہوں گے لیکن نہیں ہے.
آپ اللہ کی قسم دیں گے انشاءاللہ کی وجہ سے.
بھائی اگر کسی نے قسم کھائی ہے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو ان شاء اللہ اگر نہ کہا ہوتا کہ میں کہوں گا رہے گا تو وہاں پر ہی آتا کی اسے قسم کا سارا بہت میں.
اگلا سوال ہم سوال کرتے ہیں کوئی آدمی نفی میں پڑھ رہا ہو اور مجھے فرض پڑھنا ہے اور مجھے نہیں پتا یا پتا بھی ہے کہ وہ نفی پڑھ رہا ہے اور میں اس سے جا کر مل گیا تو کیا میری نماز ہو جائے گی. حدیث سے زمین خالی
ظاہر بات وہ نماز ہو جائے گی. حضرت سن ابو داؤد حضرت معاذ بن جبل سے متعلق ہے کہ عیسیٰ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے کہ اپنی قوم میں جا کر کے ان کی امامت کیا کرتے تھے. ابھی اس میں اس کی طرح کرتی ہے کہ آپ وسلم کے پاس پڑھی ہوئی نماز ان کی فرض ہوا کرتی اور یہ نسل رہا کرتی.
اگلا سوال ہے کہ مدرسہ سوال کرتے ہیں کہ یعنی سفر میں یعنی سفر میں چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو کیا انہیں پوری پڑھنا چاہیے یا سفر کر کے پڑھنا چاہیے.
جب یہ مسئلہ مختلف ہے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ نماز میں ادا کر رہا ہے تب اگر میں زیادہ پوری ادا کر رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ورنہ کے صحابہ کا ہے. اس لیے وہاں تک مجھے پسند نہیں لگے کہ وہ کیا کرے وہ سزا کے وقت کا انتظار کرے اور اس کو پوری کرے.
اللہ تعالیٰ ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب نے پچھلے سستوں نے ایک تکنیک کے مسئلے کا جواب دیا تھا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ تکنیک کبھی مسئلہ کبھی سنت کبھی واجب اور کبھی حرام ہوگا. یہ بات سمجھ نہیں آئی. اگر شیخ ہمارا اس کو ذرا واضح کر دیں تو بڑی مہربانی.
بھائی دیکھیے تقلید ہے پہلے آپ سمجھیں تقلید کہتے کس کو. تقلید اصل میں یہ ہے کہ جس کا طور حجت نہ ہو یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ ہے. اس لیے کہ اللہ اور رسول کا کسی اور کا کوئی حجت نہیں ہو. جس کا طور حجت نہ ہو اس کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا. بغیر دلیل کے قبول کرنا یہی تکلیف ہے. البتہ ہمارے بھائی جس نے اس طرح قرآن حدیث کے خلاف میں تو کوئی نہیں کہتا کہ ان کی اپنی سمجھ ہے یا ان کی اپنی بنائی ہوئی تعلیم ہے. تو تکلیف کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی عالم کی امام کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا یہ کیا ہے تکلیف. تو ہم نے تقلید واجب اس لیے کہا ہے اور علماء اہل حدیث واجب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص عامی ہے جو دلیل نہیں جانتا قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا ہے. اب آپ ہر ایک مکلف نہیں بناتا کہا ہے قرآن حدیث کو پڑھیں. اب ایک آدمی عالم کو جو اپنے اعتبار سے تقویٰ والا اور یہ سمجھ کر کے اس سے مسئلہ پوچھتا ہے ظاہر بات اس کے اوپر واجب ہے جو وہ بتائے اسے قبول کرے. فص ابو الحبی کے انکم کو میں عالم ہوں اہل حدیث اسے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو اللہ نے دلیل سے پوچھو اسی طریقے سے مستحق اس وقت ہے کہ ایک آدمی ہے مثال طور پر عام جو کہ چار جماعت چھ جماعت آٹھ جماعت پڑھے لکھے لگا سکتے ہیں ان کے اندر اتنی گہرائی نہ ہوتی ہے اتنا گرائی ہوا کرتی ہے نہ ان کے علم کی گہرائی ہے نہ اتنی گرائی ہے اور بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے طور پر تحقیق کرتے ہیں تو ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی اور کہیں جو کم پہنچتے ہیں بڑے بڑے علماء سے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں جمہور کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تقریر مستحب ہے تقریر مستحب ہے البتہ جائز جس کے لیے ہے ایک آدمی ہے مثال تو وہ تقریر اتحاد کر سکتا ہے لیکن اس کے حالات اسے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اس میں مشغول ہوں یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں یعنی اگر دعوت کے کام میں مشغول ہوں دعوت کے کام میں سرا وقت اس کا صرف ہو رہا ہے اس کے پاس امکانیہ ہے کہ کام کو چھوڑ کر کے وہ اگر اتحاد کرے تو وہ زمین سے اچانک پسند کر سکتا ہے لیکن وہ دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے دوسرے کام میں مشغول ہے ایک آدمی اس کا پیسہ ڈاکٹر کا ہے اس پیسہ مشغول ہونے کی وجہ سے اب اس طرح آتا ہے تو سب نقصان ہوا کرتا ہے نہیں تو اب اگر کسی عالم سے پوچھ کر کے نفرے کو آنسر دے رہا ہے تو اتنا تکلیف جائے گا تکلیف نہیں ہے نا تو کیا سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ بغیر دلیل اس نے کوئی دلیل نہیں اور اگر دلیل نہیں دی تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ دلیل صحیح دی ہے کہ کیا ہے مگر اس کی نیت یہی ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول کی تکلیف کرتے ہیں ان کی بھی نیت یہی ہے کہ بعد صاحب نے اللہ کے رسول کا فرمان تک بتایا پہنچایا ہے وہی کہہ کہتے ہیں نا اسی لیے بہت سے احساس ہے انڈیا یہ نہیں کہتے کہ امام صاحب کی تکلیف کر رہے ہیں کہتے ہیں امام صاحب کی اتباع کر رہے ہیں تو صرف الفاظ کا فرق ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ہزاروں بار دنیا میں کوئی آدمی اس کو نہیں بتا قرآن حدیث میں خراب جو آدمی بتلا دے اس کی تکلیف کرو کیونکہ خراب نہیں بتایا اس چیز کا اس کو اصل میں اس قرآن میں جب تکلیف کی بحث چھوڑتی ہے تو اس کو تکلیف کہتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے تکلیف نہ جائے گا رحمان اسی تکلیف کی بات ہے کہ ایک آدمی قرآن حدیث سے مطلب استعمال کر کے اپنی سنت آپ کو کوئی بات بتایا تو اس کو قبول کر لے یہ چیز تکلیف ہے
بڑا سوال ہے بہت سوچ بچار خالد جانے کا سوال کرتے ہیں بہت سوچ بچار کے بعد میں شیطان کے متعلق یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کا ٹھکانا بہانا ہے تو پھر وہ سر والے افوال کیوں کرتا ہے تو انسان کو تو شیطان برے کام کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر شیطان کو سر کا وسوسہ کون اور کیوں ڈالتا ہے کہ بات کا علم نہیں کہ وہ آگ کا ایندھن بنے گا اور انسان کو ناپسند کرتا ہے اور چاہے اسے معاشیت اور احسان کرنے کے اختیار حاصل نہیں
بھائی دیکھیے آپ کے سوال سے کئی ایک دن ہے سوال کہنا صحیح بات یہ کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ شیطان کے بارے میں اتنا غور فکر کریں کوئی دو فکر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں غور فکر کریں شیطان کے بارے میں اللہ کو سنا جائے یہ قبول کرنے کی دوسری چیز شیطان کو معلوم ہے کہ یہ جہنم میں جانے کا کام ہے لیکن ایک آدمی آپ جانتے ہیں بسا اوقات کوئی آدمی فائدے کی چیز سمجھتے ہوئے ہر چیز سمجھتے ہوئے کوئی ایسا نہیں کرتا ہے ایک تو اس کی نفس کی اپنی کمزوری ہوا کرتی ہے یہ ضروری نہیں کوئی آدمی اس کو صحیح بنایا دیوائی اپنی نفس کی کمزوری ہوا کرتی ہے ایک چیز ہے دوسری چیز کسی سے تعصب ہوا کرتا ہے کسی چیز سے کسی آدمی سے کسی دماغ سے تعصب ہوا کرتا ہے تو وہ برائی کرنے کے بہت سے اسباب ہیں صرف نفس کیا میں سوچا ہوں یا کوئی دوسرا آدمی اس طرح نہیں کیا نہیں ہے جی شیطان کو اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنا طاقت دی تھی لیکن شیطان نے کیا اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی ناپرواری معافیت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو قبول نہیں کیا
سوال سمجھتے ہیں کہ گانا گانے والے کے وعید میں کیا ایسی صحیح حدیث ہے کہ گانا گانے والے کہ گانا گانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں گندی پیس اور خون بھر لے
یہ صحیح حدیث اگر مجھ سے بھول نہیں ہوگی تو صحیح بخاری میں شیر سے متعلق لئن لم تلی اجوت احدکم قیحاً کسی آدمی کا پیٹ قیح اور پیس سے بھرے اس کو بہتر ہے کہ وہ شیر سے بھرے ظاہر بات اس سے مراد وہی چیز ہے وہی اشعار ہیں کہ اگر اشعار جیسے شیعہ اشعار ہوا کرتے ہیں کسی کے حجوں کی جیسے زمانے جاہلیت میں جاری تھا کہ قبیلہ دوسرے قبیلے کی ایک شہر دوسرے شہر کے حجوں بیان کرتا تھا ایسے اشعار ہیں یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کام ہی دیکھیے اس سے ہی ہو جائے جہاں تک آپ جانے بہت سے لوگ ہیں ان کے اشعار سننا چاہیے تو ہزاروں اشعار یاد ہوں گے جس طرح کریں گے آدھا پارا یاد کیوں ہوگا کہ یہ شعر اور اس میں مقبولیت اگر اسے اس کے بہتر کیے جانے کے بعد حدیث سے روک رہا ہے کہ وہی میں داخل ہے اس کا گانا گانا تو اور برا ہوگا پھر اس سے اس لیے اس کے گانے سے برا ہوگا اور اچھی چیزیں گی.
اگر آپ سوال ہے سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عورتیں ظہر اور عصر کی نماز بدلنے بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑا کرتی تھی اگر کوئی کبھی بڑی میں ہو تو برائے کرم بتائیں.
اصل میں یہ تو ہر ایک مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں مسجدیں آیا کرتی تھیں. اب کوئی یہ دلیل لائے کہ ہاں بھائی ظہر عصر میں نہیں بچی تھی مسجد آیا کرتی تھی دلیل تو کوئی محتاج ہے نا. آپ نے ایسا سمایا کہ اللہ کی وادیوں کو اللہ کی مسجد سے بھر ہو سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے اس میں نہیں کہا کہ عشاء میں آ کے روایات میں عشاء کا بھی لفظ آیا ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں انہیں نہ آنے دیا جائے بلکہ عشاء کا یہ بھی وقت ہوتا ہے کہ رات کا بدل چکنے کا ہوا کرتا ہے نا. رات کا خطرناک ہوا کرتا ہے رات کا خطرناک ہوا کرتا ہے یہ تو پہلی چیز ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض احادیث کی صراحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں جن کی نمازوں کو آیا کرتی تھیں. مثال کے طور پر آج مسلم نے ایک بار جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کسوف کی نماز پڑھائی تو عورتیں اس میں شریف ہوئے تھے اصلہ کروائے تھے اور جہاں تک جمعہ کا تعلق ہے اس میں بھی عورتیں حاضر رہا کرتی تھیں. اگر ہمارے بھائی لوگ کچھ مسلط میں بھی سبر اٹھا کر کے دیکھ لیتے تو اس میں بہت سے آثار ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو عورت جمعہ کی نماز پڑھتی ہے وہ امام یعنی کسی کو صبح ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ ظہر پڑھیں گے نہیں. کسی صبح کو دور کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت جمعہ کی نماز پڑھتی ہے تو وہ امام صاحب وہی رکعت پڑھے گی اور اگر اکیلے پڑھتی ہے تو چار رکعت پڑھے گی. حضرت حسن بصری کا بھی قول ہے کہ اللہ کے رسول زمانے میں صحابہ کرام زمانے میں عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتی تھی. آپ نے حکم دیا کہ وہ خوبصورت لباس یا خوشبو لگا کر کے نہ آئیں. اور اس سلسلے میں سب سے واضح ترین جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم شریف کے اندر سنا ابو داؤد نے دیگر حکم حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ سجدے سے سر اٹھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کیوں اس لیے کہ ظاہر بات اس وقت لباس کی کمی تھی سب اور پاتا تھا. آپ نے بات کہا کہ کسی مرد کی شرمگاہ پر ان کی نظر نہ پڑ جائے تو ظاہر بات اس کا حضرات ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا. آج کی طرح مسجدوں میں اتنی سلوارسی ہوگا تو ہے نہیں لیکن شاید مشکل سے کہیں ایک چراغ رہتا ہوگا جو آگے جیسے ہم لوگ دیکھا ہے اپنی زندگی میں ایک چراغ رہتا ہوگا جو آگے رکھا رہتا ہوگا. تو آج کا یہ کہنا کہ سر اٹھانے میں جلدی نہ کریں تاکہ ان کی نظر مردوں میں سرمگا اٹھانے پر اس کا مطلب کیا ہے حجم کی نمازوں میں آیا کرتی تھی. اسی طریقے سے ایک حجم جو ہے ان کو میری مختلف کی اللہ بالبان اس کو صحیح کہتی ہیں اور دیگر علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہے کہ ایک شخص ہے ایک خوبصورت تھی کہ ایک شخص جب نماز میں کرتا تو پیچھے سے کیا رکو اس سے دیکھا کرتا تھا ہے کہ نہیں. میرے مالوانی صحیح کہا جب سچی میرے نزدیک یہ یعنی میرے نزدیک میں کیا ہوں میرے نزدیک کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ صحت جو ہے مستبق نظر آتی ہے تو اس نے بھی اور نیچے سے دیکھا کرنا اس کا مطلب کیا ہے جنہیں کرنا کہ رات نماز نہیں تھی.
ساری سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھائی جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد نہیں پڑھائی کیونکہ لوگ اسے فرض نہ کر بیٹھے مگر آج کل تو یہ فرض جیسا عمل ہو گیا ہے صرف یعنی صرف رمضان میں ہر مسجد میں تراویح پڑھائی جاتی ہے کیا یہ بدعت نہیں ہے؟
نہیں یہ ہمارے بھائی کی ذرا غلط فہمی ہے کہ فرض کی طرح ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راتوں میں بھی تحجد کی نماز کی فضیلت بیان کی ہے اور آگے پڑھتے رہے ہیں لیکن جو رمضان میں اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے دوسرے دنوں میں نہیں ہے. آپ رسم کے حدیث صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے جیسا کہ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا قیام حالت ایمان اور احتساب
کی حالت میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو اس وجہ سے قدیم زمانے ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے صحابہ اس کا اہتمام کرتے آئے ہوئے ہیں. ظاہر بات سرنا رحمان قبرانی کی موجود صغیر کے اندر جو ہے تھے ابئی ان کا روایت ہے کہ کچھ عورتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں قرآن نہیں آتا, آپ نے کہا کہ نماز پڑھا دیے کرابی سے نماز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور خوف سے آپ نے چھوڑ دیا. جب یہ خوف زائل ہو گیا تو مسلمان برابر حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں برابر وہ نماز مسجد ہی میں پڑھتے رہے ہیں. البتہ خرچ یہ رہا ہے جیسے وہ بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں تین تین چار چار پانچ پانچ لوگ اپنا گروپ بنا کر کے کیونکہ کنارا پکڑ لیتے تھے اور ایک امام کے پیچھے پڑھتے تھے. حضرت عمر نے یہ کیا کہ تمام کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا, عورتوں کے لیے ایک امام بنایا اور مردوں کے لیے ایک امام متعین کیا. تو جو چیز صحابہ کرام کے زمانے سے تو دلا رہا کیسے کر سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے, ساری سوال کرتے ہیں کہ کیا بالوں کو یا ہینو کالا کیا جا سکتا ہے اور عمر جو ہے 35 سال ہے, اگر یہ کالا نہیں کر سکتا تو کیا کوئی اور بھی کلر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اصلی اس میں آرام یہ ہے کہ عمر پر اس میں کوئی دخل نہیں ہے, خاص طور پر 30-35 ہو جانے کے بعد آدمی 35 ہو جانے کے بعد آدمی اپنے بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ بال کیا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی یہ ختم 13-14 سال میں سفید ہو جاتے ہیں, اگر 13-14 سال میری عمر ہے تو بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, 35 سال کے بعد بھرنے کے بعد کیا ہونے سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں اصل ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی مسئلہ آ چکا ہے کہ کالے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا انسان استعمال کر سکتا ہے. آج کل کیا پہلے بھی ایک ایسا رنگ تھا جسے حدیث میں قدم پڑھا گیا ہے, یعنی اسے مہدی اور اس کے ساتھ ملایا جائے, یا آج مہدی اور کالے کو ملا لیا جائے تو دور سے نظر آئے تو وہ کالا ہے لیکن قریب سے ایسا لگے گا کہ یہ کالا نہیں ہے. تو ایسا رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے.
سوال ہے, نماز کے دوران اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو امام آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں, اور لیکن اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر مقتدی کیا کرے؟
دیکھیے مقتدی سے غلطی کی دو صورت ہے, ایک صورت تو یہ بلکہ تین صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے بلکہ وہی صورت بہتر ہے, ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ارکان میں غلطی ہو رہی چھوٹ جا رہے ہیں, دوسری صورت یہ ہے کہ واجبات اور فنون چھوٹ رہے ہیں. تو کرتے کہ امام کے پیچھے جتنی مقدار پا رہا ہے اتنی, تو اگر ارکان چھوٹ جا رہے ہیں تو اس کو امام کے بعد وہ نماز پوری کرنی ہے. بولا کہ اس کی اوقات مثال کے طور پر ایک آدمی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اور امام نے دو سجدہ کیا اور اس نے ایک ہی سجدہ کیا مان لیا جائے, یا امام نے رکوع کیا دور رہنے کی وجہ سے اس نے رکوع نہیں کیا جب سجدے میں گیا تو وہاں سے سجدے میں چلا گیا, تو اب اس کا یہ رکن چھوٹا ہوا, اس کا یہ رکن چھوٹا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک رکعت کو بعد میں پوری کرے, اور اگر اس کے واجب یا سنت چھوٹی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے الگ سے سجدہ مشروع نہیں ہوگا سنگے کا, بلکہ امام اس کو تحمل کرے گا, برداشت کرے گا.
اگلا سوال, ہندوستان میں اکثر لوگ سلام کرتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں جیسے آداب کہہ رہے ہیں, تو کیا ایک بدعت ہے؟
ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے یا چہرے کے اشارے سے آپ نے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں لہذا سلام ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے تو عورتیں دور تھیں تو آپ نے اسے سلام کیا تو ہاتھ کے اشارہ کیا, تو بولا ہاتھ سے اشارہ اس وقت کیا کہ یہاں آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی, صرف اس لیے کہ معلوم ہو کہ ہم سلام کریں کیونکہ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں, آدمی آپ کی آواز نہیں سن رہا ہے تو آپ جو ہے ہارن بجائے کہ میں آپ اسے سلام کر رہا ہوں, لیکن یہاں سے ذرا کرنے آپ اسے سلام کر رہا ہوں, لیکن ویسے ہاتھ کے اشارے سے یا سلام کے ساتھ ہاتھ کو اٹھانا یہ چیز مشروع نہیں ہے.
اگلے سال کے میں سوال کے ایک جو پوسٹ بھیجا ہے جس میں ایک واقعہ ذکر کیا, وہ پوسٹ بھیجتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ واقعہ صحیح ہے, پوسٹ یہ ہے جی آنے کا فرماتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر نازل ہوا, میں جہاں جاتی ہوں وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا, میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی, جب کچھ کپڑے میرے پاؤں میں نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتی ہے, اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی ہوں جب اوپر سے آتا اور آسانی سے پانی بھرتی, جب سوتی تو خوبصورت ہو رہے مجھے پنکھیوں سے ہوا دیتی, اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے جاتے ہیں. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ابھی صحیح ہے کیا یہ ہے؟
حدیث کی کس کتاب میں ہے میرے ذہن میں نہیں ہے, البتہ حدیث کی معتبر کتابوں میں اس کا نہ پایا جانا اور معتبر سیرت مداروں کا اس کا نہ ذکر کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منگلت ہے, اور اس کا اسلوب بھی جو بتا رہا ہے کہ حدیث منگلت ہے کوئی صحیح واقعہ نہیں ہے. البتہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تعلق ہے, آپ کی فضل کا تعلق ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ, حضرت آمنہ جو تھیں والدہ تھیں, ان کے سامنے بعض علامتیں ایسی ظاہر ہوئیں جیسے آپ پیدا ہوئے تو ان کی شرمدا سے جیسے انہوں نے خواب دیکھا کہ نور نکل رہا ہے, قید نہیں ہے کہ یہ چیزیں تو ثابت ہیں, البتہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ مجھے کسی موقع کے سامنے نہیں ملا.
اگر آپ سوال ہے سارے سوال کرتے ہیں کہ میں نے ایک شرٹ خریدی ہے جس کے اندرونی حصے میں تین تصویریں بنی ہوئی ہیں, لیکن جب وہ شرٹ میں پہنتا ہوں تو وہ تصویریں ظاہر نہیں ہوتی, تو کیا ایسی صورت میں میں اس شرٹ کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟
کوئی حل نہیں ہے, جب کہ وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہیں, جب کہ وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہیں, وہ اندر چھپی ہوئی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
جی گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں, بھات کی بیماری جس سے ہو اور روز آتی ہو تو کیا اس سے روز غسل واجب ہوگا؟ کیونکہ مائی نکلنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, پر جو اس کا مریض ہو تو اس کا غسل کا کیا حکم ہے؟
ارے دیکھیے, اول تو بھات کی بیماری سے میں نہیں سنتا اس کو منی کہا جائے, وہ ایک مارکا ہے جو خارج ہوتا ہے, لیکن اگر منی ہو تو اس کے لیے دیکھیے حدیث سے اور حدیثوں سے پتا یہ چلتا ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل اس وقت واجب ہوگا جبکہ حدیثوں کا ذکر یعنی جو اس کی شکل میں ظاہر ہو, اگر ویسے کسی بیماری سے یا کسی اور وجہ سے منی خارج ہو رہا جا رہی ہے, یا کوئی آدمی اتنا کمزور ہے اسے سردی لگی اور اس کی منی خارج ہو گئی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا.
اگلا سوال ہے ساری سوال کرتے ہیں کہ نماز سفر میں فخر کرنے کا حکم, یعنی کتنے کلو میٹر کے بعد آدمی سفر کرے گا؟ اور ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کام کے لیے ہر دو تین دن ہم کو 45 کلو میٹر جانا پڑتا ہے, تو کیا ہم یہاں پر سفر کر سکتے ہیں یا فخر کر سکتے ہیں ان کے سفر سفر کے, یعنی روزانہ ان کے جانے کا معمول ہے کام کے لیے جاتے ہیں؟
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں کسی بھی حدیث میں سفر کی مدت اور سفر کی مسافت کی تعلیم نہیں ہے. البتہ جمہور اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی مطلب لگتا ہے, جیسا کہ صاحب نے عباس کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر انسان کو 45 یا 48 میل جانا ہے جو تقریباً آج کے لحاظ سے 80 کلو میٹر بنتے ہیں, تو وہ انسان مسافر سمجھا جائے گا ورنہ وہ مسافر سمجھا نہیں جائے گا. اور اس کی تعریف اس سے بھی ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمایا, کوئی عورت ایک دن رات کا سفر نہ کرے الا ایک اس کے ساتھ محرم ہو. اور عرب کے اسلوب سے پتا چلتا ہے یا یہ کہ لغتوں پر طرف نظر کرنے سے پتا چلتا ہے یا ان کے حالات پر نظر سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے عام طور پر جب اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے تو ایک دن تقریباً دن رات میں وہ تقریباً ان کی ایک منزل 45 یا 48 کلو میٹر تیز بھی ہوا کرتی تھی. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اگر انسان کو 80 کلو میٹر جانا ہے, وہ روزانہ جاتا ہے یا ہفتے میں جاتا ہے یا کبھی کبھار جاتا ہے, اگر 80 کلو میٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت اگر انسان جا رہا ہے تو وہ سفر کرے گا, اگر اس سے کم ہے تو فخر نہیں کرے گا. تو ہمارے یہ بھائی صرف 45 کلو میٹر جا رہے ہیں, وہ فخر کی مسافت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دوں اور امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ میں ابھی آدھا بھی نہیں پڑھ پایا, چاہے میں سورہ فاتحہ آدھا پڑھا بھی مان صاحب رکو میں چلے گئے تو یعنی میری سورہ تلاوت سورہ فاتحہ کی مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اس صورت میں میری ورکات مکمل ہوگی یا دہرانا پڑے گا
ان شاء اللہ آپ کی رکعت ہو جائے گی. اس لیے کہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منفرد کے لیے مقتدی کے لیے امام کے لیے سورہ فاتحہ رکن ہے, لیکن یہ اسے بعض حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذر کی بنیاد پر اگر کسی کا سورہ فاتحہ چھوٹ جا رہا ہے, کسی کی سورہ فاتحہ چھوٹ جا رہی ہے تو اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ مشہور ہے کہ ابو امامہ کی وہ حدیث, ابو بکرہ کی وہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے رکو کرنا شروع کر دیا اور رکو ہی غلط میں صف میں جا کر کے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخر منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ اب ایسا نہ کرنا, لیکن آپ نے نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. سوچنے کی بات ہے, انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پائی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جب رکو میں تب وہ پہنچے تھے, اس کے باوجود بھی آپ نے خود سے منع کیا کہاں ایسا نہ کرنے, یعنی جلد بازی یا پولیس سے بھاگ کر کے نہ آنا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آئے تو آہستہ آہستہ ہے, جو مل جائے وہ پڑھے اور جو ٹوٹ جائے اسے پوری پڑے بعد میں, لیکن آپ نے انہیں یہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا, لہٰذا ان کی نماز ہو گئی.
اگلا سوال ایسا بھی لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ شیخ محترم جواب دیتے وقت کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں تو یہ صرف علماء کے ہی اقوال ہوتے ہیں یا حدیث کے الفاظ علماء کے اقوال کے سانچے میں ڈھال کر کہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو علماء نہ کہیں بلکہ حدیث کی کتاب کا ہی حوالہ دیجیے. جزاک اللہ خیر. کیا اس کے ہمارے
بھائی
کے
جذبات کی مجھے قدر ہے, لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ یہ ان کا علم سے دور کبھی واسطہ بیچاروں کا نہیں ہے, اس لیے اس قسم سے اعتراضات کرنا شروع کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جتنے مسائل ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, کسی عالم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, ہر مسئلے پر قرآن اور حدیث میں نص موجود نہیں ہے. ایک چیز اور بسا اوقات نص ہوتی بھی ہے تو ایک ہی مسئلے کے بارے میں دو قسم کے نص ہوا کرتی ہے, جو خاص عام مطلق مقیت یا اس کا مسئلہ رہا کرتا ہے. تو ملک جیسا ہوتا علم رکھنے والا جہاں پر قرآن و حدیث سے اوپر اپنی طاقت نظر رکھتا ہے, وہیں پر علماء کے طور پر بھی نظر رکھتا ہے, ان پر بھی اعتماد کرتا ہے. ہم اپنے طور پر اگر کسی حدیث کا کسی آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں اور علماء نے اس کے خلاف سمجھا ہے تو ہم اس کو بیان کرنا قطعا جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کردار, اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں, انہیں میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کوئی ایسا مسئلہ نہ بیان کرو, بلکہ یہ قول اپنے احمد رحمہ اللہ کے لیے نقل کیا گیا ہے, کوئی ایسا قول تم نہ بیان کرو کہ وہ قول تم سے پہلے علماء نے وہ بات نہ کہی ہو. یعنی کسی آیت کا کسی حدیث کا مفہوم ایک تم نے لیا اور علماء نے وہ مفہوم نہیں بلکہ دوسرا مفہوم لیا ہے, تو تم اپنے مفہوم کو چھوڑ کر کے علماء کے مفہوم پر تو اس طریقے سے میرا علم مناسب ہے, میرا علم کمزور ہے. میں حدیث اور قرآن جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ ساتھ علماء کی اتباع اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں, اس لیے اس بنیاد پر میں جوابات دیتا ہوں.
اگلا سوال ہے کاروبار کے لیے جو جگہ خریدی گئی اور اس پر جو ہے ایک کمپنی بنائی گئی, اس آبادی کا سوال یہ ہے کہ کیا زمین پر کمپنی بنائی گئی اس زمین کی بھی زکات دی جائے گی؟
نہیں, اس کا کوئی زکات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سامان تجارت کے حکم میں نہیں ہے. اگر سامان اس لیے کہ زمین پر کوئی زکات نہیں ہے, زمین پر کوئی زکات نہیں ہے, الا یہ کہ وہ زمین تجارت کے لیے رکھی گئی ہو اور سامان تجارت کے اور پیش کی گئی ہو, سب تو اس پر زکات ہے. اور اگر اس پر کوئی کمپنی بنا رہے ہیں, کوئی مکان بنا رہے ہیں, کوئی دکانیں بنا رہے ہیں, کوئی شو بنا رہے ہیں, تو بولے وہ تجارت کے لیے نہیں ہے, اس پر زکات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, جیسے پچھلے ساتھی نے سوال کیا تھا وہی دہرا رہے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان جو رسول دین کی روایت ہے, کیا صحیح بخاری میں موجود ہے؟ اس کا پھر استفسار کرتے ہیں.
بھائی پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے, اور رجوع کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کی صحیح بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے سجدے میں رکوع الیدین کرنا ثابت ہو، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت متعدد جگہ امام بخاری میں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں یا سجدے میں جاتے یا سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ کبھی رکوع الیدین نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جزو رکوع الیدین سے صبح ہوا اور کسی نے اس کا ذکر کر دیا ہو، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک موقوف روایت ہے، ایک مرفون ہے بلکہ موقوف روایت ہے کہ وہ حالت سجدے میں جاتے ہوئے بھی رکوع الیدین کیا کرتے تھے. تو اولاً تو یہ موقوف ہے، ثانیاً ہم نے جلدی میں دیکھا کہ اس کی سند بھی کوئی اس کی قابل اعتماد نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے. کیوں؟ اسی سند سے دوسری جگہ وہی روایت آتی ہے تو اس میں سجدے میں رکوع الیدین کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں سجدے میں رکوع الیدین کرنے کی نہیں موجود ہے. جی
اگلا سوال ہے، سوال کریں گے غیر مسلم کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے.
دیکھیے، اس سلسلے میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اور علامہ البانی رحمہ اللہ کو بھی ہمارے بھائی یہ اعتراض کریں کہ علماء کے اقوال نقل کر رہے ہیں، لیکن حق یہی ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ ہی اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ بلکہ حضرت عبداللہ عباس کا بھی قول نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، وَإِذَا قُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر یا کم سے کم اس کا عرب ہی کر دو. تو اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کوئی جس کی نیت پر ہمیں شبہ نہیں ہے، نہ بدنیتی اس کی معلوم ہے، نہ اس کی نیت پر شبہ ہے نہ اس کی بدنیتی معلوم ہے، اور وہ ہم سے صاف لفظوں میں سوال کر رہا ہے، السلام علیکم صاف لفظوں میں سوال کر رہا ہے، تو ہم اس کا جواب اتنا ہی دیں گے، وعلیکم السلام، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اور احسن منہا، یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور اردو بھائی جو گئے مسلموں کے لیے ہے. جی
اگر آپ سوال ہے، جیسے اس سے پہلے بھی گزر گئے بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے اور اس کا بیاج جو مسود آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
ارے اس کے بارے میں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہ سود لے کر کے جو قابل اعتماد معتبر علماء تمہارے یہاں موجود ہو ان کے سامنے رکھ دو کہ ہاں بھائی یہ ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں، ہر آدمی اس کا خرچ اپنے ہاتھ نہ لے لے، اس لیے کہ خرچ میں جذبات وغیرہ کا آتا ہے اور بہت سے لوگ اس کا یہ معیار قائم نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی فلاں تو میں دوں یا نہ دوں.
گروپ نمبر 7 سے سوال کرنا چاہتی، کیا کرکٹ دیکھنا جائز کھیلنا اور دیکھنا جائز ہے؟
بھائی دیکھیے، کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا اگر اسے واجبات اور اللہ کی طرف بڑھنے کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے تو کھیلنا اور دیکھنا جائز ہونا نہیں.
اگلا سوال ہے، جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہونے کے لیے کیا کوئی مخصوص عمل ہے؟
دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کرام کا ان کے بارے میں اختلاف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ نے چند صفتیں بیان فرمائی. ایک صفت ہے کہ لا یکتون، وہ کئی یعنی جاگنے سے کام نہیں لیتے، ولا یسترقون، کسی سے رکیہ طلب نہیں کرتے، یعنی خود اپنے اوپر دم نہیں کرتے یا کسی کو دم نہیں کرتے، وہ کسی سے یہ نہیں کرتے کہ تم مجھے دم کر دو، ولا یتطیرون، اور وہ سبون نہیں لیتے، بس سبونی وغیرہ نہیں لیتے، والا رب ہی متوکلون، اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قلبی قلب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کے اوپر اتنا مطمئن ہے کہ وہ اس قسم کے بعد جائز وسائل جو ہو سکتے ہیں ان کو بھی استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ مطالعہ آپ کا بندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے حکم دیجیے. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تم سے مدد مانگتا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا اور ایمان تھا کہ ایسے ابراہیم بغیر اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری مدد کریں تو میری مدد کریں، ورنہ میں آپ کی مدد نہیں مانگتا. بولا اللہ تعالیٰ کا توکل یہ ہو کہ دوسرے لوگوں سے کچھ سوال بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیز ہے جو جنت کے بغیر حساب جانے کا طور بنتی ہے.
آخری سوال ہے سر، سوال کرتے ہیں اگر نماز پڑھتے وقت یاد آ جائے کہ ہم وضو سے نہیں ہیں تو کیا نماز توڑ دینا چاہیے؟
بالکل نماز کا توڑنا واجب ہوگا، توڑ کر کے جا کر کے دوبارہ وضو کر کے آئے شروع سے نماز پڑھ.
جزاکم اللہ خیر. واسطہ جزا یہ تھی ایس ایس ایم ایس سیریز 22 یعنی ہماری نشست 22 نشست الحمد للہ منعقد ہوئی. تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو کچھ سنیں مستفید ہوں اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں، اپنی جگہ دیکھتے رہیں. اور تمام ساتھیوں سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ برائے کرم سوالات بالخصوص رومن انگلش میں لکھتے ہوئے اسپیلنگ کا خاص خیال رکھیں، ایسا نہیں کہ آپ غلط ہی کریں اور ہم کو پڑھتے ہوئے کافی دقت ہوتی ہے. برائے کرم اس کا خاص خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.